ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر وافیت ہوں گے۔ ان دنوں فرزند رسول سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے اصحاب باوفا کا چہلو منایا جا رہا ہے۔ عراق اور ایران سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں گزشتہ روز اربعین حسینی منایا گیا، تو آج پاکستان اور ہندوستان سمیت بعض ملکوں میں چہلوں میں سید الشہداء منایا جا رہا ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے موجودہ دور میں اسلامی تحریکوں پر حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی تحریک عاشورہ کے اثرات۔ اس موضوع پر گفتگو کریں گے، مگر یہاں پر ہم آپ کی خدمت میں اربعین حسینی کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، واقعہ کربلا کو تقریباً 14 صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن یہ واقعہ آفتاب عالم تاب کی مانند ظلم و جور و ستم اور خود پسندی و کبر و نخوت و تکبر کے خلاف جد و جہد کا راستہ ابھی بھی سب کو دکھا رہا ہے اور سب کی رہنمائی کر رہا ہے۔ قیام امام حسین یا حضرت امام علی مقام کی تحریک کے جاویدانی ہونے کی اصل وجہ اور اس کی اصل علت اس تحریک کا خود اپنے اعتبار سے با معنی اور با کمال اور با ماہیت ہونا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آج امام علی مقام کی تحریک ہر روز کیوں تابندہ اور روشن تر ہوتی جا رہی ہے، اور کیوں آج دنیا کی ہر قوم اگر کوئی تحریک چلاتی ہے، اگر کسی ظالم کے خلاف اٹھتی ہے تو اسے کربلا یاد آتا ہے؟ یہ اور اس جیسے بہت سارے سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے آج کے اس پروگرام میں، جب دنیا کے گوشہ و کنار میں بہت بڑی تعداد میں امام علی مقام کے چاہنے والے، عقیدت مند اور سوگوار ان کا چہلو منا رہے ہیں اور ان کے حضور نذران عقیدت پیش کر کے ان کے خدمت میں اس عزم کا اعلان کر رہے ہیں اور اس عہد کا اعادہ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی تعلیمات اور مشن کو جاری اور ساری رکھیں گے۔ چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں ممتاز مذہبی اسکالر اور دانشور حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد مہدی رضوی صاحب۔ رضوی صاحب، السلام علیکم۔ رضوی صاحب، گزشتہ چند دنوں سے میں یہاں دارالحکومت تہران کی سڑکوں پر کچھ بینر، بلکہ مختلف مقامات پر جگہ جگہ بینر دیکھ رہا ہوں جن پر نعرے یا سلوگن لکھے ہوئے ہیں کہ اربعین حسینی حق و انصاف اور صداقت کی آواز کا نام ہے۔ اگر اس نعرے پر آپ تبصرہ کرنا چاہیں گے تو کیا کہیں گے؟
جی، یقیناً اربعین حسینی صداقت اور انصاف کی آواز کا نام ہے، اور اس آواز کو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے 1400 سال تقریباً پہلے بلند کیا اس زمانے کے ظالموں کے سامنے، اور اس آواز کو بلند کرنے کے بعد دنیا کو اعلان کر دیا کہ اگر امام حسین شہید ہو جائیں تو ان کی شہادت دشمن کی کامیابی نہیں بلکہ دشمن کی شکست ہے، اور یہی وہ آواز ہے کہ جو ہر جگہ آج بھی بلند ہے اور اس قسم کے سلوگنز اور شعار لکھے جاتے ہیں اور اس کو مذہبی مجالس میں اور سیاسی محافل میں اس کو مطرح کیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر علماء اور ذاکرین تقریریں پیش کرتے ہیں، مراجع تقلید اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں، اور یہ وہ اصول ہیں کہ جس کو ہمیں اپنانا چاہیے. اگر ہم ان پرنسپلز کو، ان اصولوں کو بھول جائیں تو ہمارے درمیان اور یزیدی اسلام کے درمیان کوئی فرق نہیں رہے گا. حسینی اسلام اور یزیدی اسلام میں یہی فرق ہے کہ حسینی اسلام جو ہے وہ حریت اور آزادی کا درس دیتا ہے، اور یزیدی اسلام ہمیں دشمنوں کے ہاتھ بیعت کرنا سکھاتا ہے.
بہت شکریہ. میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت. چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں ممتاز اور سینئر صحافی و تجزیہ نگار اور شاعر جناب شکیل شمسی صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
شکیل صاحب، آپ کی خدمت میں عربعین حسینی کی تعزیت پیش کرتے ہیں، اور عربعین حسینی کی مناسبت سے ابھی میں نے مولانا سید محمد رضوی صاحب سے لندن اسٹوڈیو میں ایک جملہ ہے، ایک سلوگن ہے، ایک نعرہ ہے، اس پر تبصرہ کرنے کو کہا، اور مناسب یہی ہوگا میرے اعتبار سے، میں اپنے لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ یہی سوال آپ سے بھی کروں کہ یہاں در و دیوار پر ان دنوں یہ نعرے درج ہیں، بینرز پہ کتبے لکھے ہوئے ہیں کہ عربعین حسینی حق و عدالت و انصاف اور سچائی کی آواز ہے، آپ کیا کہیں گے؟
جی، سب سے پہلے میں بھی تمام مومنین کی خدمت میں چہلم کے موقع پر تعزیت پیش کرتا ہوں، اور امام زمانہ کی بارگاہ میں ان کے جد کا پرسہ دیتا ہوں. صحیح فرمایا آپ نے، جو بینر لگے ہیں ایران میں وہ بینر دلوں کی آواز ہیں، ان لوگوں کی، کہ جو حسینیت کو جانتے ہیں یا حسینیت کو پہچانتے ہیں، اور حسینیت جن کے دلوں میں موزن ہے. ظاہر بات ہے کہ جب بھی کہیں مظلومی کی کوئی لڑائی ہوتی ہے، جب بھی کہیں مظلومیت برسر پیکار ہوتی ہے، جب کہیں مظلومیت کسی کے سامنے ہوتی ہے، تو اس وقت پہلا تصور کربلا کا آتا ہے. اور جب ایک بڑے ظالم و جابر کے سامنے، جب دنیا یا ایک بڑے ظالم و جابر کے سامنے جب مقابلہ ہوتا ہے، تو اس وقت بھی ہمارے سامنے صرف اور صرف پیغام حسینی، جہاد حسینی ہوتا ہے. تو ہمارے امام نے فرمایا، آٹھویں امام نے فرمایا کہ کلو ارزن کرو بلا کلو یومن عاشورا، اور اسی شعر کو ہمارے ایک ہندوستان کے بہت مشہور شاعر نے اسی بات کو دوسرے انداز میں کہا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو یہ جو موجودہ دور کی کربلا ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ یقینی طور پر ایران سے اس کا آغاز ہوا، اور اس نے ایران کے عوام نے اس دور کے ایک یزید کو شکست دی. پھر رفتہ رفتہ ساری دنیا میں اسلام کا وہ پیغام، جو مظلومیت نواز پیغام ہے، جو مظلوموں کی طرفداری کا پیغام ہے، وہ پہنچا. اور اس پیغام نے آپ دیکھیں کس طریقے سے بہار عرب کا شکل اختیار کیا، بہار عرب کی شکل اختیار کی، اور کس طریقے سے ہزاروں پابندیوں کے باوجود، ہزاروں کوششوں کے باوجود، مغرب کی اور جو جارحانہ طاقت ہے ان کی کوششوں کے باوجود، وہ پیغام سرحدوں کو پار کرتا ہوا اور دوسرے ایسے ممالک میں پہنچا کہ جہاں پر امام حسین کے شیعہ اس نظریے سے کم ہیں، حسینیت کا پیغام جن تک کم لوگوں تک پہنچا تھا. لیکن اسلامی انقلاب کے بعد جس طریقے سے لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچا اور جس طریقے سے حسینیت کا پیغام پہنچا، وہی نظر آ رہا ہے آج ہم کو ساری دنیا میں اس وقت. اور خدا کا شکر ہے کہ رفتہ رفتہ ایک ایک کر کے یزیدوں کی گدیاں ہٹتی جا رہی ہیں، اور ایک ایک کر کے وہ اپنے معزول ہوتے جا رہے ہیں عوام کی وجہ سے. اور ایک جو خون کی جنگ، جو تلوار پر جو شمشیر، تلوار پر جو خون کی فتح کی جو ایک علامت تھی، وہ شروع ہو گئی ہے. آپ دیکھیں کہ جہاں بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں، جہاں بھی اسلامی انقلاب آ رہا ہے، وہاں پر جس کو بھی اعتماد ہے اس کو اپنے خون پر اعتماد ہے، ہتھیاروں پر نہیں. اور یہی اس انقلاب کی کامیابی ہے، اور اسی انقلاب کے آگے بڑھنے کی بات ہے. جو امام خمینی نے کہا تھا کہ محرم شمشیر پر خون گلو کی کامیابی کا مہینہ ہے، وہی آج ساری دنیا میں صادق نظر آ رہا ہے کہ لوگ بغیر ہتھیاروں کے کھڑے ہیں، لوگ صرف اپنے سینوں کے بلبوتے پر لڑ رہے ہیں، اپنے ایمان کے بلبوتے پر لڑ رہے ہیں. اور اس وقت تک طرح طرح کے نام دیے جا رہے تھے کہ یہ جو قومیں آ رہی ہیں یہ فلاں چیز سے متاثر ہیں، اکنامکس کا پرابلم ہے، اقتصادی زموں حالی ہے، لیکن جب نظر جب سامنے آنا شروع ہوئی حقیقت، تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام مؤذن تحریک کے پیچھے، आप देखिए कि जिस तरीके से इस्लामी ताकतों को फतूहात मिल रही हैं, ये क्या है? ये बताता है कि इस्लाम जो मजलूमों का इस्लाम है वो आज फिर से एक नई करवट बदल रहा है और यजीदों की हुकूमतें डावाडोल हैं।
जी बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँगा। चलते हैं इस्लामाबाद, यहाँ पर टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान के मुमताज दानिश्वर और मजहबी स्कॉलर जनाब साकिब अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह।
ताज़ियत पेश करता हूँ अरबैन हुसैनी की आपकी खिदमत में।
आपकी खिदमत में भी जनाब।
जी साकिब अकबर साहब, जाहिर हमारा मौजू है कि मौजूदा इस्लामी इनकलाबात और मौजूदा जो इस्लामी बेदारी की लहर है उस पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तहरीक के असरात, ये हमारा मौजू है। लेकिन जाहिर है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तहरीक के उनवान से कोई गुफ्तगु शुरू होती है तो ये सवाल ज़रूर जहनों में उठता है कि आखिर 14 सदियाँ गुजर जाने के बाद इस तहरीक की आबोताब क्यों हर रोज़ से ज़्यादा आबोताब तर होती जा रही है। और ये जुमला जो कहा जाता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तहरीक के जावेदाना होने की असल वजह यह है कि उसकी माहियत, तो वो क्या माहियत है इस तहरीक की जिसकी वजह से इस तहरीक को उस माहियत ने जावेदाना बना दिया है?
देखिए, मेरा ख्याल ये है कि खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत बहुत बड़ी है और जैसा कि कुरान हदीस और मतलब अगर उसको सामने रखा जाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुद अपने इस फर्जंद अजीज का जो तारफ करवाया है उस सबको सामने रखा जाए तो एक तो मेरा ख्याल है वो जो आपकी हैसियत है इस्लाम में वो बड़ी बुलंद है। दूसरी बात ये है कि जो खुद से यानी एक एक होता है सब पहला मरहला था कि दीन की हकानियत को जो है वो तस्लीम करवाना, तो नबी पाक ने उस दीन की हकानियत को हर तरह से तस्लीम करवाया। अब दूसरा मरहला ये था कि बाद लोगों ने इस्लाम की अजमत के सामने सर झुका दिया था लेकिन उनके दिल नहीं झुके थे, तो ऐसे में खतरात थे ऐसे लोगों के दाखिली तौर पर इस्लाम को उसके हकीकी रास्ते से जो है ना इनहराफ के लिए। तो नबी पाक ने इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया था कि जैसे मैंने तंजील पे जंग की है आप तावील पे जंग करेंगे। इस फरमान से जाहिर हो गया था कि हजरत अली को दाखिली तौर पर इनहराफात का रास्ता रोकने का मरहला जो है और वो जो जहाद है अब वो दरपेश है। वही जहाद जो है वो हजरत अली अलैहिस्सलाम के औलाद को जो है और खास तौर पे इमाम हसन और इमाम हुसैन को जो है वो विरसे में मिला। तो कुछ मराहल तो ऐसे थे कि जरा मुश्किल लगता था चूंकि सामने भी बाज़ुकात ऐसी शख्सियात थी, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ऐसा मौका मिला कि आप हकीकत जो है उसको बिल्कुल आश्कार कर सकते थे और उसके लिए आपने ऐसे मौके का ऐसे मुकाम का और अपने लिए ऐसे साथियों का इंतखाब किया कि जिसकी फिर तासीर को और हकीकत इस्लाम के की जावेदानी को रोकने के लिए दुश्मनों के सामने और जुल्म की और ताहूत की ताकतों के सामने कोई रास्ता नहीं रहा। और तारीख ने उस वक्त उसके बाद जितनी करवटें बदली हैं पीछे आपको करबला नजर आएगी। आप ये देखें कि अगले ही साल जो है वो मदीने के लोग उठ खड़े हुए, उससे अगले साल मक्के के लोग उठ खड़े हुए, उसके बाद तवाबीन की तहरीक शुरू हुई, उसके बाद अब्बासियों ने भी नारा तो आखिरकार आले रसूल का और आले मोहम्मद का नारा लगाया, उसके बाद आप ये भी देखें कि उनके खिलाफ जो लोग उठे फातमी जिन्होंने 300+ साल हुकूमत की उन्होंने भी इमाम हुसैन का और करबला का नारा जो है वो लगाया। उसके बाद भी दुनिया में जितनी जुल्म के खिलाफ जो तहरीकें खासतौर पर आलम इस्लाम में मरत अपना उठी उन सारे के सामने जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो है वो अजीम शान जो है वो किरदार हमें नजर आता है। फिर उसके बाद एक वैल्यू बन गई यानी बातिल के खिलाफ उठना, तागूत के खिलाफ उठना, उसके लिए सीना सिपर होना। अगर किसी ने मिसाल के तौर पे जाहिर ने इमाम हुसैन का नाम नहीं लिया तो भी इंसान के लाशऊर के अंदर करबला और हुसैन जो है वो मौजूद रहे हैं। यहां तक कि मैं पढ़ रहा था कि वो बर सगीर के एक यानी हिंदू लीडर थे गांधी, उन्होंने कहा कि मैंने गहरा मुताला किया है इमाम हुसैन का और करबला का और उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान नजात पा सकता है तो मैं समझता हूँ इमाम हुसैन के उसवे पर अमल करके जो है वो हिंदुस्तान नजात पा सकता है। इस तरह से अगर आप ये देखा जाए तो उसके पीछे बहुत ही गहरी रूहानी और मानवी ताकत जो है इमाम हुसैन की और आपके साथियों की नजर आती है और बड़ा पूरा पूरा शऊर था। जैसा कि हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम کہ اس خطبے سے ظاہر ہوتا ہے جو انہوں نے جا کے شام میں یزید کے سامنے دیا, جب اس نے یہ کہا کہ بی بی جو ہونا تھا وہ ہو چکا, آپ ہم سے جو ہے وہ لے لیں, یہ دیت جو ہے وہ لے لے, تو انہوں نے کہا خون بہا تو دینا قیامت کے دن رسول کی بیٹی فاطمہ اور جناب امام حسین کی والدہ کو, لیکن یہ جو تو نے کہا جو ہونا تھا ہو چکا تو نے غلط کہا, بلکہ جو ہونا ہے یہ جو ہو چکا ہے یہ اس کی تمہید ہے. کہا کہ دور آئے گا جب لوگ ظلم کی چکی میں پس رہے ہوں گے, جب لوگ جو ہے وہ ستم رسیدہ ہوں گے اور ان کو پھر امام حسین کا اسوہ جو ہے وہ یاد آئے گا اور وہ اٹھیں گے ظلم کے خلاف. تو میرا خیال ہے یہ ساری جو پیچھے روحانی اور معنوی اور شعور موجود ہے اور خود اتنی بڑی ہستیاں اور شخصیات موجود ہیں, جو جو کہنا چاہتے تھے وہ کہتے تھے, اس پر وہ اتنا گہرا ایمان رکھتے تھے کہ یہ ایمان اور ان کے عمل کی قوت جو ہے وہ یکجا ہو گئی تھی جی. اور یہی وجہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جتنے انقلابات کی یعنی دھارے جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں, پیچھے امام حسین علیہ السلام کا خون ہے جو قوت ان کو اس کو جو ہے وہ مہیا کر رہا ہے.
یقیناً یقیناً بلا شبہ آپ ٹیلی فون لائن پر موجود رہیے گا. سید محمد رضوی صاحب, حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا ذکر آیا تو ظاہر ہے کہ یہاں پر ان کی ذات اقدس سے تعلق سے ایک سوال کرتا چلوں. اربعین حسینی کے موقع پر دربار ظلم یا قید خانے شام میں حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے جو فرش عزا بچھائی, یا امام علی مقام اور شہداء کربلا کی جو مجلس کی, تو کیا وہ محض ایک روایتی مجلس, محض روایتی فرش غم تھا, یا اس کا مقصد کچھ اور تھا, یا در حقیقت ظلم کے خلاف مظلومیت کی فتح کا اعلان اس دن کیا گیا تھا؟
جی, دربار یزید میں حضرت زینب نے جو قدم اٹھایا وہ ایک نمونہ ہے حق کے دفاع کا, اور اس سے ہمارے ذاکرین خطبہ اور جو لوگ بھی تبلیغ کرتے ہیں ان کو لیسن حاصل کرنا چاہیے کہ بی بی زینب جیسی شخصیت دربار یزید میں ایک ستم رسیدہ عورت کی طرح سے رو نہیں رہی, بلکہ اپنے حق کا دفاع کر رہی ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی حقانیت کا دفاع کر رہی ہیں, اور جس طرح کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اسلام کا دفاع کیا, اسی نہج اور اسی راستے کو انہوں نے اپنایا. اور دربار یزید نے بتا دیا کہ عورت ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہماری عورتوں کو بھی آئندہ اسی راستے کو اپنانا چاہیے کہ اسلام کا دفاع کریں, چاہے وہ کسی دربار میں بھی ہوں, کسی موقعیت میں بھی ہوں, وہاں پر اسلام کو نہیں بھولنا چاہیے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ حضرت امام حسین اور بی بی زینب صلی اللہ علیہ کو یاد تو کرتے ہیں لیکن ان کی سنت کے اوپر عمل نہیں کرتے, اور ان کی سنتوں کے اوپر اگر عمل کرتے ہوتے تو آج ہم جو مشکلات ہیں, جو پریشانیاں جو ہیں ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں, ان کو ہمیں ان کا ہمیں سامنا نہیں کرنا پڑتا. تو بی بی زینب صلی اللہ علیہ نے ہمیں یہ سکھایا کہ دشمن سے مت گھبراؤ. بی بی زینب نے وہی میسج جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنچایا تھا کہ ہماری شہادت جو ہے دشمن کی کامیابی نہیں, بلکہ ہماری شہادت جو ہے وہ دشمن کی شکست ہے, اور اس شکست کی آواز بلند کی بی بی زینب صلی اللہ علیہ نے, اور اگر وہ نہیں ہوتی تو ہمیں آج مجلس اور ان کا ذکر کرنے کا طریقہ ہمیں صحیح معنوں میں نہیں پتہ ہوتا, اور اسی نہج کو ہمیں اپنانا چاہیے.
بہت شکریہ. شکیل شمسی صاحب, ایک سال یا اس سے زیادہ کچھ عرصہ گزر چکا ہے, گزشتہ روز تیونس میں کامیابی کی سالگرہ بھی منائی گئی اسلامی انقلاب یا جو اسلامی بیداری کی لہر اٹھی تھی تیونس سے اور جو اس وقت تک عالم اسلام کے مختلف علاقوں میں جاری ہے, تو ظاہر ہے کہ گزشتہ سال ان دنوں یعنی محرم اور سفر کے ایام میں یہ تحریکیں یا تو کامیاب ہو چکی تھیں یا اپنے عروج پر تھیں, جن کا سلسلہ ابھی تک بھی جاری ہے. تو مصر اور لیبیا جیسے ملکوں میں یہ کہتے سنا گیا تھا کہ ہم امام عالی مقام کے درس پر عمل کرتے ہوئے حاکم وقت کے خلاف اور ظلم و ستم اور جور کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. بعض فتنہ گر عناصر امام عالی مقام کی شخصیت کو فرقوں میں اور خاص فرقے میں صرف محدود کر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام عالی مقام یا حضرت سید الشہداء تو صرف شیعوں کے امام ہیں. یہ مصر کے لوگ کون تھے, لیبیا کے لوگ کون تھے, اور تیونس کے لوگ کون تھے, اور کیا یہ مصر اب صادق نہیں آ رہا ہے کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین؟
دیکھیں, آپ نے صحیح فرمایا, جو کچھ یہ کوششیں کی گئیں اس کی ایک وجہ ہے یزیدوں کو جائز قرار دینے کے لیے, یزیدی حکومت کو جائز قرار دینے کے لیے ضرورت تھی کہ امام حسین کو ایک فرقے کے ساتھ وابستہ کیا جائے. اس کے لیے بہت محدود تعداد میں ایک گروہ ہے مسلمانوں کا جو شاہ پرست ہے, جہاں جہاں بادشاہ بیٹھے ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ یزید کی تعریف کروائیں. ان کی کوشش ہے کہ امام حسین کے انقلاب کو ایک فرقے کا انقلاب بنائیں, لیکن ایسا کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں وہ. یہی ان کی سب سے بڑی کامیابی ہے, اور اسی لیے یہ جو بادشاہتیں گرتی جا رہی ہیں یا جو عامر گرتے جا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ سمجھ نہیں رہے کہ حقیقت کیا ہے. تو ان کی طرف سے کوشش ہو رہی ہے بہت زیادہ کہ امام حسین کو ایک فرقے کے ساتھ جوڑ دیا جائے, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ بہت پہلے سے یہ سازش چلی تھی, اور جو لوگ حسین کے دشمن تھے انہوں نے اس کو شیعیت کے ساتھ وابستہ کرنے کی کوشش کی. لیکن ہندوستان کے ہی سب سے بڑے صوفی رہنما, سب سے بڑے سنی صوفی بزرگ خواجہ معین الدین چشتی نے کہا, شاہ حس حسین, بادشاہ حس حسین, دین حس حسین, دی پناہ حس حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, حقہ کے بنا لا الہ حس حسین. یہ اس وقت آج سے 800 سال پہلے ہندوستان کی سرزمین پر ایک سنی عالم دین کے, ایک سنی صوفی بزرگ کے ہوٹوں سے یہ الفاظ نکلے, اور آج بھی آپ جا کر خانقاہوں میں دیکھیے ہر طرف آپ کو ذکر حسین ملے گا. یہ پروپیگنڈا ہے, ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو حسینیت کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کو کسی ایک فرقے کا بتانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن یہ کامیاب ہو نہیں سکتا. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جہاں جب کوئی ظالم حاکم بیٹھے گا, جب کوئی ظالم حاکم مسلط ہوگا, حسینیت کسی نہ کسی شکل میں اس کے سامنے کھڑی ہوگی, حسینیت کسی نہ کسی شکل میں اس کو چیلنج دے گی, چاہے اس کا نام شیعہ نہ ہو, چاہے اس کا نام شیعہ سے کوئی اس کا تعلق نہ ہو. میں مانتا ہوں کہ یہ جتنے بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں, جو لوگ بھی آج ظلم کے خلاف لڑ رہے ہیں, ان کے دلوں میں کہیں نہ کہیں حسینیت موزن ہے. وہ ہماری طرح سے ماتم نہیں کرتے, وہ ہماری طرح سے عزاداری نہیں کرتے, لیکن حسین کے پیغام میں انقلاب سے متاثر ہیں وہ, اور اسی سے پریشان ہیں. آپ دیکھیے کہ اب تو کل الحمدللہ کل خبر آئی سعودی عرب سے کہ سعودی عرب میں بھی انقلابی تحریک شروع ہو گئی, انقلابی لوگ کھڑے ہو گئے. اس کو بھی شیعہ تحریک بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جب جمہوریت کی آوازیں بلند ہوتی ہیں, بحرین میں جمہوریت کی آواز بلند ہوگی تو اس کو شیعہ کا لیبل لگا دیا جائے گا, کہیں اور اٹھے گی تو اس کے اوپر دوسرا لیبل لگا دیا جائے گا. وہ ان کا ایک سلسلہ چل رہا ہے. اب سعودی عرب میں بھی یہ کہا گیا کہ شیعوں نے بغاوت کی. کوئی شیعوں کا مطلب نہیں ہے, یہ پوری انقلابی تحریک ہے جو بادشاہت کے خلاف آ رہی ہے, جو جمہوریت کی بحالی کے لیے آ رہی ہے, اور ظاہر بات ہے کہ اس کو اپنے کو جائز کرنے کے لیے. دیکھیں جو یزید میں ساری خصلتیں تھیں, جو خبائص, جو خباستیں یزید میں موجود تھی, وہی آج کے حکمرانوں میں موجود ہیں جو بادشاہ بنے بیٹھے ہیں, تو ان کو جسٹیفائی کیسے کریں؟ وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کیسے کریں؟ تو اس کے لیے یزید کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یزید صحیح تھا. تو ظاہر بات ہے کہ یہ پوری ایک سازش چل رہی ہے, لیکن کبھی ہوگی نہیں, کیونکہ مسلمان کا مزاج نہیں ہے یزیدیت کو قبول کرنے کا. اسلام جو سچا مسلمان ہے اس کے وہ کبھی بھی یزیدیت یا یزید کو قبول نہیں کر سکتا, اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا, اور چاہے وہ مصر میں بیٹھا ہو, چاہے وہ یمن میں بیٹھا ہو, چاہے وہ بحرین میں بیٹھا ہو, وہ کھڑا ضرور ہوگا جب بھی اس کو لگے گا کہ یہ یزید کی یہ حرکتیں ناقابل برداشت ہو گئی ہیں.
جی بہت شکریہ.
ظاہر بات ہے کہ آپ جو اس وقت دیکھ رہے ہیں ساری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے, اور جس طریقے سے الحمدللہ یہ تحریکیں بڑھ رہی ہیں, ہمیں امید ہے کہ اسی طریقے سے یہ اسلامی تحریکیں تمام ملکوں میں پھیلتی رہیں گی.
جی بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا. شکیل شمسی صاحب, ثاقب اکبر صاحب, مجھے اچھی طرح علم ہے کہ آپ ایک ممتاز دانشور ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے شاعر بھی ہیں. کسی شاعر نے کہا ہے کہ یہ حریت پسندوں کا نعرہ ہے, اے حسین تو انقلاب وقت کا پروردگار ہے. اس کی موجودہ صورتحال میں اگر آپ سے تفسیر اور تبصرہ کرنا چاہوں گا تو کیسے کریں گے؟
میں یہ عرض کرنا چاہوں گا جی کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک خارجی جنگ تھی اور ایک داخلی معاشرے کے اندر موجود منافقوں کے خلاف جو ہے وہ جنگ تھی. عصر حاضر میں اگر آپ دیکھیں تو 19ویں صدی میں کالونیلزم کے خلاف جو ہے وہ جنگ شروع ہوئی, اور یہ جنگ جو تھی جو اس ہمارے پورے عالم اسلام میں بھی اور باہر بھی یہ بظاہر بالکل کافروں کے خلاف تھی, یعنی جو غیر مسلم تھے ان کے خلاف تھی. پھر اس کے بعد انہوں نے جاتے جاتے ایک ایسا پلان کیا کہ عالم اسلام کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے جو بظاہر مسلمان نام کے لوگ تھے ان کو جو ہے وہ حکمران بنا دیا, اور یعنی وہ مقاصد تو انہی کے پورے کرتے تھے لیکن یہ کہ وہ بظاہر مسلمان تھے اور ہمارے ہی علاقوں اور خطوں سے تعلق رکھتے تھے. اب ان کے خلاف اٹھنا یہ تو بڑا مشکل کام تھا, ان کو پہچاننا اور ان کی ماہیت کو پہچاننا اور ان کے خلاف اٹھنا. عجیب بات یہ ہے کہ عصر حاضر کی بھی جدید تاریخ میں یہ کام جو ہے یہ ایران سے شروع ہوا, یعنی حالانکہ وہ شاہ ایران اپنے آپ کو شیعہ بھی کہتا تھا, وہ امام رضا کے دربار پہ بھی جا کے اپنی تصویریں اترواتا تھا, لیکن ایران کی قوم نے پہچان لیا کہ حقیقت تشیع یا حقیقت حسینیت کیا ہے, اور یہ نام نہاد جو ہے یہ اپنے آپ کو حسینی کہنا یہ کیا ہے, اور وہ اٹھ کھڑے ہوئے, اور یہاں سے جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. یہ نیو کالونیلزم کے خلاف جنگ کا میں سمجھتا ہوں کامیاب مارکہ ہے, جو سب سے پہلا مارکہ ایران نے لڑا. اب خطرہ یہ تھا کہ فوری طور پر عراق کے اندر خطرہ تھا جو کہ ہمسایہ بھی تھا, اور جہاں پہ 15 سال کے قریب یا 14 سال کے قریب امام خمینی جہاں رہے بھی تھے, اور جہاں پہ بڑے حریت پسند خاندان اور لوگ اور علماء جو ہے موجود تھے, تو اس کو روکنے کے لیے یہ 8 سالہ جنگ جو ہے شروع کر دی گئی, ایران عراق جنگ. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ انقلاب کا یہ شعلہ جو ہے یہ پرورش, جس کو آپ نے لفظ پروردگار کہا نا, یہ حسین کا نام پرورش کرتا رہا انقلابات کی. یہ یہاں سے نکل کے آپ یہ دیکھیں کیسے فلسطین میں اور لبنان میں جو ہے وہ پہنچا. میں سمجھتا ہوں یہ دوسرا جو بڑا مرحلہ طے ہوا وہ ہوا لبنان کے اندر. یہی کے امام خمینی کے اور انقلاب کے شاگردوں نے جہاں پہ فیصلہ کیا کہ اسرائیل کو اپنی سرزمین سے نکالیں گے اور لبنان کے جن خطوں کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا اس کو خالی کرائیں گے. جب انہوں نے کامیاب مار کے لڑے تو اس یہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ عرب دنیا میں یہ جو نیو کالونیلزم کے جو ایجنٹ تھے حکمران, ان کی حقیقت اور ماہیت جو ہے وہ زیادہ آشکار ہونا شروع ہوئی. اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ تیونس سے اٹھا اور پھر مصر میں آیا اور وہ باقی سارے اس کے خلاف, تو میرا خیال ہے یہ جدید استعمار کے ایجنٹوں کی حقیقت جو ہے وہ آخر کار جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے یہی حسینیت ہے, یہی حسین کا نام ہے. نام کا مسئلہ نہیں ہے, یعنی روح حسینیت کا مسئلہ ہے اصل میں. وہ جو ہے نا یعنی ہم جو ہے ہاتھ من ذلہ, ہم ذلت کو قبول نہیں کرتے. یہ جو ذلت کو قبول نہ کرنے کا نعرہ ہے اور ظلم کے سامنے سر نہ جھکانے کی بات ہے, اسی کا نام حسینیت ہے. یہ مختلف انداز سے جو ہے اٹھی ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ زین العابدین بن علی جیسا نام آپ دیکھیں کیسا ہے, لیکن اسی کے خلاف جو ہے وہ حسینیت کی روح باہر نکلی. انہوں نے کہا مسئلہ نام کا نہیں ہے, مسئلہ حقیقت دین کا ہے, مسئلہ مسلمانوں کی آزادی کا مسئلہ ہے. یعنی پرمٹ بنے ہوئے تھے زین العابدین بن علی کے زمانے میں کہ جس کو پرمٹ ملے گا وہ مسجد میں جائے گا, اور بند ہو گئی تھی نماز, گورنمنٹ کے اداروں میں اجازت نہیں تھی, اسکارف کی اجازت نہیں تھی. ایک مسلمان ملک کے اندر یہ صورتحال تھی اور دندناتے پھرتے تھے صہیونی اس ملک کے اندر. تو غیرت کے متوالوں نے حسینیت کی حقیقت کو دنیا کے سامنے میں سمجھتا ہوں آغاز وہاں شروع کیا تیونس, اور باقی تو صورتحال پہلے سے تیار تھی, چنگاریاں تھی جو باقی جگہ پہ پہنچی, اور بارود تھا جو پہلے سے ڈھیر جو ہے موجود تھے وہ بھڑک اٹھے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہے پیچھے حسینیت, اور امام حسین اسی طرح سے پرورش کرتے چلے جا رہے ہیں انقلابات کی اور سچائی کی اور صداقت کی اور انسان کی جو ہے نا انسان کی انسانیت کی سر بلندی کی آواز ہے حسینیت کی آواز.
بہت شکریہ آپ کا, انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں, ٹیلی فون لائن پر موجود رہیے گا. مولانا سید محمد صاحب, حاکم وقت جو امام علی مقام کے دور میں یا ان کے بڑے بھائی حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو حاکم وقت ہے, ان کی کوشش یہ تھی کہ ایک ایسا نظریہ, ایک ایسا عقیدہ رائج کر دیا جائے کہ جس کے تحت حکام کے سلسلے میں عوام یہ سمجھیں اور یہ تصور کریں کہ حاکم وقت کے خلاف کچھ نہیں بولا جا سکتا, حاکم وقت جو کہے جو کرے سب کچھ صحیح ہے, اگر ہمیں پسند نہ آئے تو ہم خدا سے شکایت کریں, حاکم وقت کے خلاف ہم آواز نہیں بلند کر سکتے, یہ خلاف شرع ہے. تو امام عالی مقام نے اسی تصور کو, اسی غلط نظریے کو, اسی غلط عقیدے کو باطل کرنے کے لیے قیام کیا, اور آج جب 32 سال سے حسنی مبارک لوگوں پر مسلط تھا, زین العابدین بن علی 20-22 سال سے لوگوں پر مسلط تھا, 40 سال سے معمر قذافی مسلط تھا, اور لوگوں پر یہ باور کرا رہا تھا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے, تم کو کوئی بولنے کا حق نہیں ہے, تم اپنے اللہ سے کہو, تو کیا 40 سال کے بعد, 30 سال کے بعد, 22 سال کے بعد کربلا کے اسی پیغام نے انہیں جھنجھوڑا نہیں؟
امام حسین کے انقلاب نے یہ اثر پوری دنیا کے اوپر اس وقت سے ڈالا ہے, اور وہی یہ اثر اسلامی تعلیمات کے سائے میں تھا. ہمارا عقیدہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام خدا کی مرضی کے مطابق عمل کرتے ہیں, اور اسلامی تعلیمات میں ہمیں ملتا ہے کہ یعنی جو ہے حکومت جو ہے کفر سے باقی رہ سکتی ہے, لیکن جو حکومت ظلم کرنا شروع کر دے وہ باقی نہیں رہ سکتی, اور یہی وہ تعلیمات تھیں جس کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنایا, یعنی الکفر الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم, کہ ملک اور کنگڈم اور حکومتیں جو ہیں کفر سے سروائیو کر سکتی ہیں اور رہ سکتی ہیں, لیکن جب وہ ظلم کرنا شروع کر دیں تو پھر ان کا اینڈ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے, ان کا خاتمہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. یہی میسج امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی جمہوریہ اسلامی ایران کے انقلاب کے شروع میں بیان کیا تھا, اور ان عرب لیڈروں کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ تم جس طرح سے ظلم کر رہے ہو اپنی عوام کے اوپر اور دوسروں کے ہاتھوں پہ بیعت کیے ہوئے بیٹھے ہو اور ان کو اپنا ولی بنا کے بیٹھے ہو, تمہارا پایان اور اینڈ جو ہے وہ اسی طرح سے ہوگا جس طرح سے کہ شاہ کا ہوا تھا, لیکن اس بات کو انہوں نے نہیں سنا, اور اس کا نتیجہ آج ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ امام خمینی نے جو پیش بینی کی تھی اس کے مطابق یہ حکومتیں جو ہیں ظلم کرتی رہیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ساقط ہو رہی ہیں اور ان کو گرایا جا رہا ہے, ان کو نابود کیا جا رہا ہے. ابھی تو یہ کچھ نمونے ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں, اور آئندہ انشاءاللہ ہمیں دوسرے ممالک میں, بحرین میں اور یمن میں اور دوسری جگہ پر بھی اس کی مثالیں دیکھنے کو ملیں گی, کیونکہ لوگوں کے اندر بیداری پیدا ہو چکی ہے, لوگ حسینی مشن کو لوگوں نے حسینی مشن کو اپنا لیا ہے, جیسا کہ ہمارے دوست نے کہا کہ حسینی روح جو ہے وہ لوگوں کے اندر پیدا ہو چکی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ حسین حسین کا نعرہ لگائیں, لیکن حسینی روح کو انہوں نے اپنایا ہے ظلم کے خلاف, اور یہی وہ میسج تھا کہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا کہ میں ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہوں, لیکن جب ظلم ہوگا تو اس کے خلاف ہمیں قیام کرنا, بحیثیت امام کے قیام کرنا اس کے لیے ان کے لیے ضروری تھا. اور سب سے بڑا ظلم انسان جو ہے خود اپنے خلاف کرتا ہے کہ جب اسلامی احکام کے اوپر عمل نہیں کرتا, تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اور جب کوئی حاکم بن جائے اور اس ظلم کو دوسروں تک پہنچانا شروع کر دے تو یقیناً اس کا اینڈ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. فرعون جیسے اس دنیا میں نہیں رہ سکے, تو یہ دوسری طاقتیں جو اس وقت موجود ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گی, خصوصاً جب دنیا والے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ظلم کا راستہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے, ڈبل اسٹینڈرڈ پالیسیز اپنائی ہوئی ہیں, جھوٹے جھوٹے واقعات پیش کر کے، یعنی فالس فلیگ آپریشنز کو کریٹ کر کے دنیا بھر میں عوام کو بیوقوف بنا کر ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، تو یہ سب جو ہے کامیاب نہیں ہوں گے اور اسلام کامیاب ہوگا، جیسا کہ روایت موجود ہے کہ الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، یعنی اسلام ہمیشہ بلندی کی طرف بڑھتا چلا جائے گا اور کامیاب ہوگا اور ان کے نقشے جو ہیں وہ برآب رہ جائیں گے. خدا متعال نے قرآن مجید میں فرمایا ہے مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. دشمنوں کی پلاننگ جیسے ہی اسلامی انقلاب آیا ایران میں یہ تھی کہ کسی طرح سے یہ جھوٹے واقعات کو کریٹ کر کے ان کو مسلمانوں کے نام بلیم کر کے دنیا کو یہ بتایا جائے کہ مسلمانوں سے گھبراؤ، مسلمانوں سے ڈرو، لیکن اس کا برعکس نتیجہ دنیا میں دیکھنے کو مل رہا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی پلاننگ کی تھی اور خدا متعال نے بھی پلاننگ کی، اور خدا کی پلاننگ جو ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے. اور امید ہے کہ اس پلاننگ کا نتیجہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ کے ظہور میں نمودار ہوگا.
جی بہت شکریہ. شکیل شمسی صاحب، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، میں فارسی میں بھی کہوں تو یقینی طور پر اتنا معروف جملہ ہے کہ ہمارے تمام ناظرین اور آپ سب بہتر سمجھتے ہیں، کہ ما ہر چہ داری ماز محرم و سفر داری، یعنی ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ محرم اور سفر سے ہی ہے. اس کا کیا مقصد ہے؟
یقیناً یہ صرف امام خمینی نہیں، پورے اسلام کے پاس کیا ہے اگر آپ سوچئے آج، اور قرآن کی حفاظت کے لیے، نماز کی حفاظت کے لیے، حج کی حفاظت کے لیے کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ ایک دائرہ کھینچ رکھا ہے ہم نے، جو محرم اور سفر کا ایک دائرہ کھینچ دیا ہے، چاروں طرف ایک دیوار آہنی کھڑی کر دی ہے ان کو بچانے کے لیے، ان کی حفاظت کرنے کے لیے. یہ اس کو دنیا کے سامنے پیش امام خمینی نے کیا، اور انہوں نے بتایا کہ یہ دو مہینے ایسے ہیں کہ جس میں قربانیوں کی ایک عظیم داستان، یعنی 10 محرم کو امام حسین علی مقام نے اپنا امام علی مقام نے اپنی قربانی دی، اور 10 کے بعد جو ان کے اہل بیت نے قربانیاں دینے کا سلسلہ شروع کیا، اور جس طریقے سے کوفہ اور دمشق اور بازاروں میں، دمشق اور کوفے کے بازاروں میں جس طریقے سے انقلاب حسینی کی ترویج ہوئی، وہ ایک حصار کھینچنے والی بات تھی پورے اسلامی نظام کے چاروں طرف. ایک ایسی ہم نے چار دیواری بنا دی کہ جو اس کے باہر ہے وہ اسلامی نہیں ہے، جو اثر ہے وہی اسلام ہے، جو اس کے اندر ہے. تو یقینی طور پر جو کچھ امام خمینی نے فرمایا تھا اس کا ثمر بھی آج دکھائی پڑ رہا ہے. آپ دیکھیے کہ ہر طرف نظر آ رہا ہے کہ محرم جو ہے وہ کس طریقے سے چھا گیا ہے. محرم کوئی ایک مہینے کا نام نہیں رہ گیا، محرم ایک علامت ہے انقلاب کی. سفر ایک مہینے کا نام نہیں ہے، سفر ایک انقلاب کی علامت بن گیا ہے، کیونکہ اس میں اہل بیت کے اطہار نے جو قربانیاں دی ہیں وہ ساری دنیا کے سامنے ہیں. اور جس طریقے سے ثانیہ زہرا، جناب بی بی فاطمہ، جناب بی بی زینب نے اپنی قربانی دی، اور جس طریقے سے انہوں نے انقلابی رویہ اختیار کیا، جس طریقے سے امام زین العابدین نے ایک انقلابی رویہ اختیار کیا، وہ سارا سفر اور محرم نے پورا ایک اسی کے گرد گھوم رہا ہے. اور اگر میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا، میں چاہتا ہوں کہ آپ نے بی بی زینب کا ذکر کیا، میں بی بی زینب کے لیے 2-3 شعر پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہے عرش و فرش میں اعلی مقام زینب کا، ہے عرش و فرش میں اعلی مقام زینب کا، قصیدہ پڑھتے ہیں 12 امام زینب کا، قصیدہ پڑھتے ہیں 12 امام زینب کا، اور اسے بڑھانا ہے دنیا میں باپ کی زینت، اسے بڑھانا ہے دنیا میں باپ کی زینت، علی نے سوچ کے رکھا تھا نام زینب کا. حسین ڈوب گئے اپنے خون میں یہ کہہ کر، حسین ڈوب گئے اپنے خون میں یہ کہہ کر، یہاں تلک تھا میرا اب ہے کام زینب کا. تو یہ سفر اور محرم جو ایک جگہ سے حسینیہ شروع ہوئی اور اس کے بعد زینبی جو دور شروع ہوا، وہی پورے اسلام پر محیط ہے، اور امام خمینی نے بجا طور پر اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا کہ پورے جو سچے مسلمان ہیں ان کے پاس جو اثاثہ ہے وہ محرم اور سفر کی شکل میں ہے جو وہ دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں.
جی بہت شکریہ. اگر وقت آیا تو پھر حاضر ہوں گا. ثاقب اکبر صاحب، امام علی مقام کا قول ہے کہ سیاست اور حکومت ایک وسیلہ ہے اہداف اور مقاصد کو روشناس کرانے کا. امام علی مقام کے اس قول کے تناظر میں جب ہم امام خمینی کے اس قول پر نظر ڈالتے ہیں کہ ماں ہر چہ داریم از محرم و سفر داریم، یعنی آج ایران میں ایک اسلامی جمہوری نظام ہے جس کے سائے میں ترقی ہے، پیش رفت ہے، آزادی ہے، بالندگی ہے، رشد ہے، تکامل ہے، تو امام علی مقام کے اس قول کے تناظر میں امام خمینی کے اس جملے کی تشریح کیا کریں گے آپ؟
دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ بہت ہی اسلام نے جو ایک جامعیت کے ساتھ باقی سارے انبیاء کے پیغام کو پیش کیا اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں پوری طرح سے جلوہ گر ہوا، یعنی فرد کے لیے، معاشرے کے لیے، حکومت کے لیے اور زندگی کے ہر طبقے کے لیے ایک جامع دین کا تصور جو ہے وہ آپ نے پیش کیا. ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ حکمرانوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو دین کی اصل تعلیمات سے تو دور کر لیا، اور جو حکومت، جو بے دین حکومتوں کے اور ظالم حکمرانوں کے جو لچھن اور طریقہ کار تھے اس کو جو ہے وہ اختیار کر لیا، جس کی طرف امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کے نام خط میں جو ہے وہ کہا، اور باقی خطبوں میں بھی آپ نے ارشاد فرمایا. مثلا آپ کے ان سارے خطبوں کو سامنے رکھا جائے تو آپ گویا یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جو دیکھیں کس طرح سے بیت المال جو ہے، جو عام سارے مسلمانوں کا یا انسانوں کا مال ہے، وہ کیسے انہوں نے اپنے ذاتی تصرف اور اپنے مقاصد کے لیے حکمرانوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. یا آپ نے فرمایا کہ حلال محمد کو حرام اور حرام محمد کو جو ہے وہ حلال کر دیا گیا ہے، اللہ کی حدود کو جو ہے وہ پامال کر دیا گیا ہے، جیسے ہر طرف یعنی جو فساد ہے اس کا رواج ہے اور جو حقیقت دین ہے اس کو جو ہے وہ پامال کیا جا رہا ہے. تو آپ نے جب یہ کہا تو گویا آپ یہ کہنا چاہتے تھے کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ ایک ایسی حکومت کو تسلیم کر لے جو نام تو اسلام کا لے لیکن کام سارے جو ہے وہ طاغوت کے اختیار کر لے، یعنی حکومت اور سیاست کو دینی تصور کے مطابق جو ہے وہ جدا نہیں کیا جا سکتا تھا. بعد میں یہ گویا یہ کہنا شروع کر دیا لوگوں نے، یہ سمجھانا شروع کر دیا حکمرانوں نے کہ ہم جو مرضی کرتے رہے معاشرے کے لوگوں کو اس سے سروکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ سیاست جو ہے وہ بری چیز ہے اور یہ جو دیندار لوگ ہیں ان کو سیاست سے سروکار نہیں رکھنا چاہیے. اگر دیندار لوگ سیاست سے سروکار نہیں رکھیں گے اور بے دین لوگ اور برے لوگ حکمران رہیں گے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ سوسائٹی کی جو ہے وہ اصلاح کی جا سکے. یہ جو محدود تصور تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، امام حسین علیہ السلام نے اس کو نگیٹ کر دیا، یہ کہ میں تو نکلا ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے ہوں. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو اتنا اعلیٰ تصور تھا اس کا احیاء کیا ہے امام خمینی نے، اور در حقیقت اسی حسینیت ہی کا احیاء کیا ہے امام خمینی نے اپنے وجود کے ذریعے سے اور اپنے عمل کے ذریعے سے اور اس انقلاب کے ذریعے سے. آپ یہ دیکھیں کہ اس کی پھر کتنی طاقت ہے اور اس کی پھر کتنی برکتیں ہیں کہ دنیا میں باقی بھی جہاں جہاں پہ یعنی ظلم موجود تھا، کسی بھی شکل میں موجود تھا، اس کے خلاف اس وقت تو یہ امام خمینی کی برکت سے آیا ہوا یہ حسینی انقلاب جو ہے یہ تو اب سرحد ناآشنا ہو گیا ہے، اس نے تو اب مسلمان اور غیر مسلم کے نام کو بھی چھوڑ دیا ہے، یہ تو حقیقت انسانیت بن کر جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ باہر آنا شروع ہو گیا ہے کہ نیو یارک کے وال اسٹریٹ آکوپیشن کے لوگوں نے کہا کہ یہ وہی میدان تحریر ہے قاہرہ کا جو پھیل کے جو ہے وہ یہاں تک آ پہنچا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کیسے وہ پیغام جو ہے وہ لفظوں سے ہٹ کر، وہ زبانوں سے ہٹ کر، وہ سرحدوں سے ہٹ کر، وہ کیسے سینہ سینے اور ہر دل کے اندر جا کے وہ جاگزی ہو گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انقلاب جو ہے ایک عالمی شکل آخر کار اختیار کرے گا.
بہت بہت شکریہ ناظرین، آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو سنی اور جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ ظلم ہمیشہ شکست کھاتا ہے مظلومیت کے مقابلے میں، خون کے مقابلے میں، اور آزادی اور خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے مقابلے میں. اسی لیے تو امام علی مقام کی زبانی شاعر کہتا ہے بزمان ممدو کہ خنجر ظلم ذرا دیکھ سر نوک سنا، سر کٹانے سے بلند اور ہے قامت میرا. ہم اپنے تمام مہمانوں اور آپ ناظرین کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے پروگرام کے آخر تک ہمارا ساتھ دیا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.